وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحي بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
جزاك الله خير. یہ حدیث بالکل یعنی پچھلی حدیث کے مطابق اس کا مضمون ہے. اس کے راوی نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ ہیں, یہ انصاری صحابی تھے اور ان کے والد سمعان بھی صحابی تھے, سمعان سین کے کسرے کے ساتھ, وہ بھی صحابی تھے, انصار سے ان کا تعلق تھا. اور جو پیچھے آپ نے پڑھا بالکل وہی اس کا مضمون ہے. ایک نئی بات اس میں یہ ہے, جب اللہ رب العزت اپنا فیصلہ صادر فرماتا ہے تو ساتوں آسمانوں پر کب کبھی تاری ہوتی ہے. یعنی یہ بھی اللہ کے فیصلے کی عظمت اور حیبت ہے کہ آسمان جیسی سخت مخلوق بھی کب کباہٹ کا شکار ہے. ساتوں آسمانوں پر رعدہ, ایک کب کبھی تاری ہوتی ہے, ایک حرکت اور ارتعاش آسمانوں میں ہوتا ہے جب اللہ رب العزت اپنے فیصلے سے آگاہ فرماتا ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی طبرانی میں, جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہوئے تھے اور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے تھے اور یہ آیت آپ نے پڑھی ممبر پر کھڑے ہو کر کہ ما قدر اللہ حق قدر ہی, کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدر کا حق ادا نہیں کرتے, کما حق کو اس کی قدر نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھی اور اچانک میری نگاہ ممبر پر پڑی, ممبر کانپ رہا تھا, ممبر میں اس طرح کا ارتعاش تھا, ممبر پر ایک کپ کپا ہٹتا رہی تھی. اور انسان اتنا سخت دل, اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا, نصیحت قبول نہیں کرتا. تو آج تذکر کا وقت ہے, پڑھو اور سمجھو اور اپنی اصلاح کرو, اپنے عمل کی, عقیدے کی, اپنی توحید کی. یہ جمادات ہیں, یعنی یہ ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, ما قدر اللہ اس آیت کو سننے سے اس پر ایک خوف اور کف کبھی تاری. یہ جمادات کا تعلق ہے. اللہ اکبر. تو یہ حدیث وہ سابقہ مضمون والی ہے, اس لیے اس کا ہم ترجمہ نہیں کرتے. مضمون وہی ہے کہ فرشتوں پر ایک ہیبت تاری ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ان کو ہوش آتا ہے اور پھر ان کو یکے بعد دیگرے ساتویں آسمان, پھر چھٹے آسمان, پھر پانچویں آسمان, اس طرح آہستہ آہستہ تمام فرشتوں کو اس فیصلے سے آگاہی ملتی ہے اور پھر وہ فیصلہ جہاں اس کی تنفیذ ہوتی ہے جبریل وہاں اس کو پہنچا کر آتے ہیں. یہ پروردگار کے فیصلے کی عظمت ہے. یہاں شیخ الاسلام کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے اور اتنی قوی مخلوق ہے, مگر بے بسی دیکھو, اللہ تعالیٰ کا خوف دیکھو, فرشتوں کا عجز دیکھو, فرشتوں کی خشیت دیکھو. تو ہمیں بھی یہاں سوچنا چاہیے کہ جن کو ہم اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے خوف میں مبتلا ہے. تو پکارنے کے مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے, وہی تمام خزانوں کا مالک ہے اور اس کی توحید کا حق اور تقاضا یہ ہے, اسی کو پکارا جائے, اسی سے دعائیں کی جائیں, اسی سے استغاثہ اور استعانت کی جائے.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفاعة وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع, وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا, وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
جزاكم الله خيرا. باب الشفاعة، یہ شفاعت اصل اس کا معنی جفت عدد، جفت عدد، ایک طاق عدد ہوتا ہے ایک جفت ہوتا ہے، طاق کو وتر یا وتر بولتے ہیں اور جفت کو شفیع یا شفاع بولتے ہیں، اور شفاع کا معنی سفارش کرنا، کیونکہ سفارش سے ایک اکیلا انسان جفت ہو جاتا ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے، اس کی سفارش کرنے والا اس کے ساتھ مل کر گویا اس طاق کو اس نے جفت کر دیا، اس لیے شفاع کو شفاع کہا جاتا ہے، سفارش. سفارش جو ہے یہ ایک اعتقادی مسئلہ ہے جو قیامت کے دن ہوگی، اور شفاعت حق ہے، لیکن شفاعت کی دو قسمیں جو آیات آپ نے پڑھی، ان میں سے بعض آیات میں شفاعت ثابت ہے کہ ہوگی اور شفاعت حق ہے، اور بعض آیات میں کیا ہے کہ شفاعت باطل ہے، قیامت کے دن شفاعت نہیں ہوگی. یہ کوئی تناقض نہیں ہے، جو شفاعت ثابت ہے وہ اور ہے، اور جس شفاعت کی نفی ہے وہ اور ہے، تناقض نہیں ہے، بلکہ شفاعت مثبت ہے جو ثابت ہے وہ شفاعت اور ہے، اور جس کی نفی ہے وہ اور ہے. نفی کس کی ہے؟ نفی اس شفاعت کی ہے جس کا دعویٰ مشرکین مکہ کرتے تھے، یا اب بھی اہل شرک کرتے ہیں کہ فلاں ہمارا شفیع ہے، ہماری سفارش کرنے والا، فلاں ہمارا شفیع ہے. یہ شفاعت باطل ہے، اپنی مرضی سے کوئی کسی کو شفیع قرار دے اور اس کو شفیع قرار دے کر اس کو پکارے اور اس سے مدد طلب کرے اور یہ زائم رکھے یا امید رکھے کہ قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کریں گے، اس قسم کی ہر شفاعت باطل. تو قرآن و حدیث میں جہاں جہاں شفاعت کا انکار ہے یا نفی ہے وہاں یہ باطل شفاعت ہے. اور حق شفاعت، ثابت شفاعت کیا ہے؟ ثابت شفاعت جو ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے. نمبر ایک، اللہ تعالی اپنے امر سے، اپنی مرضی اور اختیار سے کسی شخص کو شفاعت کرنے کا اختیار دے گا، یعنی کہ جو چاہے شفاعت کر لے، جو شفاعت کرے گا جو بھی کرے وہ اللہ کے امر سے کرے گا، جو بھی شفاعت کرے، یعنی شافع کون ہوگا، شفاعت کرنے والا کون ہوگا، جس کو شفاعت کی اجازت کون دے؟ اللہ تعالی. وہ شفاعت کس کی کرے گا؟ یہ مشفوع، ایک ہے شافع شفاعت کرنے والا، ایک مشفوع جس کی شفاعت کی جائے. وہ شفاعت کس کی کرے گا؟ جس کی شفاعت کرنے میں اللہ راضی ہو. دو باتیں، تیسری بات یہ کہ اللہ تعالی کس کی شفاعت پر راضی ہے؟ اس نے خود بیان کر دیا کہ یہ حق صرف اہل توحید کا، ایک موحد کے علاوہ قیامت کے دن کسی کی شفاعت نہیں ہوگی. جس شفاعت میں یہ تین باتیں جمع ہیں وہ شفاعت ثابتہ اور شفاعت حق ہے، اور باقی جو مشرکین نے یا آج بھی شفاعت کے تعلق سے جو لوگوں نے مفروضے بنائے ہوئے ہیں ان کا حق سے کوئی تعلق نہیں. اپنی مرضی سے آپ کو شافع بنا لیں کہ قیامت کے دن ہمیں بخشوا لیں گے، ہماری شفاعت کر کے چھڑا لیں گے، باطل ہے یہ. کسی کو پکاریں مدد کے لیے کہ قیامت کے دن ہماری کفایت کریں گے، یہ شفاعت باطل ہے، جو قطعاً کامیاب نہیں ہوگی، ناکام ہوگی، اور قطعاً اس کا کوئی قیامت کے دن وجود نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں شفاعت حق کی طلب کرنی چاہیے، اور یہ مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے. جن شعبدہ بازیوں میں اور حرکتوں میں تم مصروف ہو وہ لمبا کام ہے، یہ آسان اور سہل کام ہے. اور کیا؟ عقیدے کا فہم اور توحید کا فہم. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا کہ من اسعد الناس بشفاعتی کے یوم القیامہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کن خوش نصیبوں کی شفاعت کریں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه. میری شفاعت قیامت کے دن صرف ان خوش نصیبوں کو ملے گی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور بالکل خالص ہو کر، شرک کی ملاوٹ سے پاک ہو کر اس کلمے کا اقرار کیا، اعتراف کیا، اور اپنی پوری زندگی اسی خالص کلمے پر گزار دی. انہیں شفاعت نصیب ہوگی, اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت سے ان کے گناہ معاف ہوں گے, اور یہ میری مجھ جیسے گناہگار کی بخشش کا سب سے قوی سہارا ہے پیغمبر کی شفاعت. تو اس میں جو مفروضے ہیں وہ باطل ہیں. کوئی شفیع آپ اپنی مرضی سے تلاش کریں یا بنائیں, یہ شفاعت باطل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں مفروضہ غلط قائم کریں, جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام کی شان میں ایک قصیدہ کہہ لو شفاعت مل جائے گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے تعلق سے ایک محفل منعقد کر لو شفاعت مل جائے گی. کہاں لکھا ہوا؟ یہ سارے امور کے لیے ثبوت چاہیے, دلیل چاہیے, دلیل پیش کرو. اور پھر یہ سارے مفروضے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے خلاف کہ میری شفاعت کن کو حاصل ہوگی؟ جن کی توحید خالص ہوگی. تو جو باتیں پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت کے حوالے سے کی جاتی ہیں وہ ساری باطل. تو اس قسم کی شفاعت اور توسل کے سارے علائق یہ دین کے خلاف ہیں, دین کے مزاج کے خلاف ہیں, توحید کے خلاف ہیں, بلکہ میں کہتا ہوں عقل کے خلاف ہیں, عقل کے خلاف. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر دعا نہیں چڑھتی اوپر, یہ دین کے خلاف, نقل کے خلاف, اللہ کی وحی کے خلاف اور عقل کے بھی خلاف. دعا کس کو کرنی, کس سے کرنی؟ اللہ سے. اس ذات کا تعارف کیا ہے؟ نحن اقرب الیکم من حبل الورید, کہ ہم تمہاری شاہرگ سے بھی قریب ہیں, اتنا قریب ہے. اس سے دعا کرنی جو قریب ہے. ہم کیا کہیں یا اللہ نہیں تو قریب ہے, مگر میں پہلے بغداد جاؤں گا, بغداد والے کے وسیلہ لے کر آؤں گا, پھر تجھ سے مانگوں گا. کہتے ہیں کہ بادشاہ سے وزیر کا وسیلہ ضروری ہے ملاقات کے لیے, لیکن بھائی بادشاہ اگر تیرے کمرے میں آ جائے کہ مانگ مجھ سے کیا مانگنا ہے, اور تو کہ نہیں 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 پہلے وزیر کے پاس جاؤں گا, وسیلہ لاؤں گا, پھر تجھ سے مانگوں گا. تو یہ دانش اور عقل ہی حماقت ہے, نقل کے خلاف, اللہ کی وحی کے خلاف, دین کے خلاف, عقل کے خلاف. تو ان آیات میں شفاعت حق کا بھی ذکر ہے اور شفاعت باطلہ کا بھی ذکر ہے, جن کی ہم نے وضاحت کر دی. فرمایا کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ڈرائیے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں, أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ, کہ ان کو ان کے پروردگار کی طرف اٹھایا جائے گا, لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ بلا شفیع, ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ قیامت کے دن کوئی شفیع ہوگا, نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا. یعنی یہاں شفاعت کا انکار ہے. کس شفاعت کا؟ جو شفاعت آپ کے مفروضوں کے تحت ہے, جس شفاعت کے مشرکین مکہ قائل تھے. یہ شفاعت منفیہ ہے جس کا انکار ہے. قل للہ شفاعت جمیع, یہ کلمہ حق ہے, کہہ دو ساری شفاعت کا صرف اللہ مالک ہے. اللہ تعالی ساری شفاعت کا مالک ہے, لہذا جو بھی شفیع ہوگا, جو مشفوع ہوگا, وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا اور اللہ کے بنائے ہوئے قواعد کے ساتھ ہوگا. تو وہ شفاعت جو آپ نے خود بنائی وہ آپ کے مفروضے ہیں, وہ باطل ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, آیت الکرسی کا مضمون. کون ہے جو اللہ کے شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ اس کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا. روز قیامت ایک شفاعت کبرا ہے. لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں کہ ہمیں موقف کی تکلیف سے چھٹکارا چاہیے, حساب نہیں ہو رہا, حساب و کتاب نہیں ہو رہا, اتنی سختی اور شدت, اور لوگ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں, کبھی آدم علیہ السلام کے پاس, کبھی نوح علیہ السلام کے پاس, کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, کہ شفاعت کرو اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دے, اور ہر نبی انکار کرتا ہے. کتنی بے بسی ہر نبی کہ میں اس اہل نہیں ہوں. ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ابدا, ہمارا رب غصے میں ہے, اسے ایسا غصہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا. ہم کیسے سامنے آئے, ہم کیسے سفارش کے لیے جائیں؟ بالآخر اللہ کے پیغمبر کے پاس آئیں گے, آپ شفاعت کیجئے. فرمایا کہ ہاں یہ میرا مقام, اور اللہ کے پیغمبر جائیں گے, جاتی شفاعت کریں گے؟ نہیں, اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں کریں گے, سجدے میں گر جائیں گے, طویل ترین سجدہ. اللہ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا بیان کریں گے جو آج تک کوئی نہیں کر سکا, نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ. اللہ تعالیٰ اسی وقت وہ حمد و ثنا آپ کے دل میں ڈالے گا, القاء کرے گا, اور آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے, لمبا سجدہ ہوگا, بالآخر اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک قل تسمع وشفع تشفع, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا دیجئے, اب کہیے آپ کی بات سنی جائے گی, اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. یعنی معزون ہوں گے, اذن ملے گا تب شفاعت کریں. تو ہم نے شفاعت کے تعلق سے کتنے جرات کے مظاہرے کیے ہوئے ہیں کہ فلاں پیر شفیع ہوگا اور فلاں شفاعت کرے گا, فلاں شفاعت کرے گا. یہ سارے مفروض باطل, اور قرآن و حدیث اسی شفاعت کی نفی کرتے ہیں. شفاعت ایک ہی ہے جو اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہی ہے. وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ, فرمایا کہ فرشتے بھی اگر شفاعت کریں گے کوئی ان کا فائدہ نہ ہوگا جب تک فرشتے اللہ کے اذن سے شفاعت نہیں کریں. حالانکہ فرشتے کتنے مقرب ہیں, لیکن نہیں, شفاعت کا معاملہ انتہائی اہم ہے. فرشتے بھی شفاعت اگر کریں گے تو ان کی شفاعت نافع نہیں ہوگی جب تک فرشتوں کو اللہ کا اذن حاصل نہیں ہوگا, ان کی شفاعت کارگر نہیں ہوگی, اور قیامت کے دن فرشتے شفاعت کریں گے. جی.
وقوله تعالی قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال ابو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون, فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله, ولم يبق إلا الشفاعة, فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي متنفية يوم القيامة كما نفاه القرآن.
یہ شیخ ابو العباس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہی جو تفصیل ہم نے عرض کی کہ شفاعت منفی اور شفاعت ثابتہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی رمہ میں فرمایا کہ ان سب کو تم پکارو, دیکھو ان کی بے بسی, دیکھو نہ کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ آسمان و زمین اور مخلوق کی پیدائش میں کوئی ان کی شراکت ہے, اور نہ کسی قسم کا کوئی تعاون ہے, اور نہ یہ شفاعت کے مالک ہیں. شفاعت اگر کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا جب تک اللہ کا اذن حاصل نہ ہو. تو شیخ الاسلام نے بھی شفاعت کی دو قسمیں بنائی, منفیہ اور ثابتہ. شفاعت منفیہ وہی ہے جو ہمارے مفروضوں پر قائم ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اور شفاعت ثابتہ ان تین چیزوں کے ساتھ ہوگی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شفاعت کا جو ہے وہ حق دے گا, اس مقام پر بہت سے بندوں کو فائز کرے گا, اور سب سے جو بڑی شفاعت شفاعت کبریٰ شفاعت عظمیٰ وہ اللہ کے پیغمبر کا حق ہے, اور آپ صاحب مقام محمود ہیں اسی شفاعت کے تعلق سے. اور آپ کی شفاعت بہت سی قسموں کی ہوگی. ایک شفاعت آپ کی یہ ہوگی کہ گناہگاروں کی شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا لے, جنت میں داخل کر دے. ایک شفاعت یہ ہوگی کہ جو گناہگار جہنم میں جا چکے ہیں موحد, ان کی شفاعت کریں گے کہ یا اللہ ان کو نکال لے جہنم سے, بچا لے ان کو. ایک شفاعت یہ بھی ہوگی کہ جنت میں بعض لوگوں کا درجہ نیچے ہوگا, اور اللہ کے پیغمبر شفاعت کریں گے یا اللہ ان کا درجہ اور اونچا کر دے, ان کو اور رفعت عطا فرما دے. اور بعض کتب میں جو ہے وہ آپ کی ایک شفاعت آپ کے چچا ابو طالب کے لیے بھی ہوگی جس نے خدمت بہت کی, حتیٰ کہ جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا. یہاں تک بعض وقت مراحل آتے کہ ابو طالب کو اگر خدشہ اور شبہ ہوتا کہ رات مشرقین مکہ میرے بھتیجے پر حملہ نہ کر دیں, تو ان کو مشرقین مکہ کے سامنے اپنی چارپائی پر سلاتا اور لوگ دیکھ لیتے یہ آپ کی چارپائی ہے, اور پھر ابو طالب رات کو آتا اور آپ کو اٹھاتا اور وہاں اپنے بیٹے کو سلا دیتا اور اللہ کے پیغمبر کو کہیں اور جا کے سلاتا. اس قدر جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار تھا, مگر جو ہے وہ حق نصیب نہ ہوا اور توحید نصیب نہ ہوئی. آگے اسی وہی ذکر آ رہا ہے تو نبی علیہ السلام ان کی بھی شفاعت کریں گے ان کے عذاب کی تخفیف کے لیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اخف اہل النار عذابا من یوضو تحت قدمیہ جمرتان من النار, کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کا سارا جسم جہنم سے باہر ہوگا, صرف اس کے دو قدموں کے نیچے جہنم کی آگ کے دو کوئلے ڈال دیے جائیں گے جو اس کے دو قدموں کے نیچے ہوں گے. باقی سارا جسم آگ سے جو ہے وہ محفوظ ہوگا اور آگ سے پاک ہوگا. لیکن یغلی بہما دماغہ, ان دو جو جمرے اور جو دو کوئلے ہیں اتنی شدت ہوگی کہ دماغ بھی کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی کھولتا ہے, تو اتنی شدت ہوگی اس میں. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو عذاب ہے یہ ابو طالب کو ہوگا, یہ اللہ کے پیغمبر کی شفاعت سے یہ عذاب کی تخفیف ہوگی. جی.
واخبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ یأتی فیسجد لربی ویحمده لا یبدأ بالشفاعة اولا ثم یقال له ارفع رأسک فقل يسمع فقل يسمع واسأل تعطى
واسأل تعطى جی
واشفع.
یہ ہم نے بیان کر دیا. جی جی. ہاں, تو نبی علیہ السلام آئیں گے شفاعت کے لیے تو آ کے شفاعت شروع نہیں کر دیں گے, سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ فرمائے گا کہ اپنا سر اٹھائیے اور بات کیجیے سنی جائے گی اور سوال کیجیے آپ کو عطا کیا جائے گا اور شفاعت کیجیے واشفع تو شفع شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. جی.
وقال ابو ہریرہ من اسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه.
جی, یہ ہے شفاعت کا جو اصول اور ضابطہ, یعنی قیامت کی ساری شفاعت اس ایک اصل پر قائم, اس حدیث پر قائم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ شفاعت کریں گے؟ فرمایا کہ صرف وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہیں, اس کا اقرار کریں بالکل خالص, جن کے عمل میں, عقیدے میں, اقرار میں, اعتراف میں, عمل بھی توحید میں ایک ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہو. تو یہ ہمارا سہارا ہے بہت بڑا, اس سہارے کو پانے کے لیے اپنی توحید درست کیجئے اور اپنی توحید کو مستحکم کیجئے اور اس کو شرک کے شوائب سے پاک صاف کر لیجئے. جی.
فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود, فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك.
جي.
ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع, وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص.
تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ جس شفاعت کی نفی ہے وہ اہل شرک کے لیے, یا شفاعت کے جو غلط مفروض ہے وہ نفی ہے, اور جو شفاعت ثابت ہے وہ صرف اہل توحید کا حق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے شافع بنائے گا, یہ ان کی تکریم ہوگی, اور اپنے اختیار سے مشروع بنائے گا تاکہ ان کی بخشش ہو جائے اور ان کے لیے رحمت جو ہے وہ کھول دی جائے اور ان کو عطا کر دی جائے. تو شافع بھی اللہ بنائے گا اور مشفوع بھی اللہ بنائے گا. صحیح بخاری کے ایک حدیث کے الفاظ ہیں, یحد لہ حد, اللہ حد قائم کرے گا مشفوعین کی کہ کس کی شفاعت کرنی ہے اور کس کی شفاعت نہیں کرنی. تو اس شفاعت کو غلط مفروضوں سے آپ جو ہے اس کے مفہوم کو آپ غلط نہ کیجئے, بلکہ جو صحیح مفہوم ہے اس کو سمجھیں, اس کو اپنائیں, تاکہ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن اپنے پیارے پیغمبر کی شفاعت کا مستحق قرار دے دے. چلیے ایک باب پڑھ لیں, چھوٹا سا باب ہے, چھوٹا سا انشاءاللہ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت, في الصحيح عن ابن مسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل, فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله, فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد, فكان آخر ما قال هو علي ملة عبد, هو على ملة عبد المطلب, وأبي أن يقول لا إله, وأبى أن يقول لا إله إلا الله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لك, لأستغفرن لك ما لم أنه
عنك.
فانزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى, وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
بارك الله فيك. یہ باب توحید کی تیسری برہان ہے, اب تک دو ہم نے پڑھ لی, یہ تیسری برہان ہے, اور وہ ہدایت کا معاملہ. یہ باب قرآن پاک کی آیت پر قائم ہے کہ انک لا تہدی من احببت، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کی ہدایت آپ چاہتے ہیں انہیں بھی ہدایت آپ نہیں دے سکتے. یعنی یہ بھی ایک بے بسی. اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ تاکہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں اور بتائیں. تو یہ کم از کم یہ چیز تو نبی کے اختیار میں ہوتی کہ جس کو چاہے ہدایت دیں جس کو چاہے نہ دیں. لیکن یہ معاملہ بھی جو نبی کا وظیفہ ہے، نبی کا وظیفہ تخلیق نہیں ہے، پیسے بانٹنا نہیں ہے، لیکن دین تقسیم کرنا تو ہے نا. تو اس میں کچھ اختیار دے دیا جاتا ہے کہ آپ جس کو چاہے ہدایت دے دیں جس کو چاہے نہ دیں. لیکن نہیں، یہ بے بسی دیکھو کہ جسے آپ چاہتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہے اسے بھی آپ ہدایت نہیں دے سکتے. مختار کون ہے؟ اللہ رب العزت. یعنی اس معاملے میں بھی آپ کو اختیار نہیں دیا گیا. یعنی کتنی بے بسی. ہدایت کی دو قسمیں، ایک ہے ہدایت بمانا ارشاد اور ایک ہے ہدایت بمانا توفیق. بمانا ارشاد یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ بتانا اور دکھانا، یہ نبی کا منصب ہے، یہ ہمارا بھی کام ہے، ہم بھی ہدایت کا راستہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، یہ بندوں کو ڈیوٹی دی گئی ہے. اور ایک ہے ہدایت بمانا توفیق، کہ جس کو راستہ دکھایا گیا ہے اس کے دل میں توفیق آ جائے اور وہ قبول کر لے. یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. تو یہاں یہ توحید کی بڑی قوی برہان ہے کہ کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی اختیار نہیں دیا گیا، اناج کا، رزق کا اور تخلیق کا، موت کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا. تو ہدایت تو آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. تو اس میں کچھ اختیار دے دیا جاتا کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہو ہدایت دے دو، لیکن یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس. پیارے پیغمبر نے بڑی کوشش کی اپنے چچا کے بارے میں کہ انہیں ہدایت نصیب ہو جائے، نہیں ہوئی، آخر دم تک نہیں ہوئی، حتیٰ کہ فرمایا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، یہ لوگ سن نہ سنیں میرے کان میں پڑھ دو، احاج لک بہ عند ربی یوم القیامہ، اس کلمے کو حجت بنا کر آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں گا، لیکن نہیں پڑھا. تو آپ کے اختیار میں نہیں. ابن قیم نے اس موقع پر لکھا ہے کہ جن دنوں نبی علیہ السلام اپنے چچا پر محنت کر رہے تھے، جو دن رات اللہ کے پیغمبر کے ساتھ قربانیاں دے رہے، ہر چیز نچھاور کر رہے، آپ محنت کر رہے ہیں مگر توفیق نہیں مل رہی، انہی دنوں ایک شخص بھٹکتا پھر رہا تھا، سرزمین فارس سے نکلا، منزل کا علم نہیں، آگ جلاتا تھا اور آگ کو پوجتا تھا، اور اس کے دل میں یہ نقطہ آیا کہ یہ آگ کیسا ہمارا معبود ہے کہ ہمیں جلانی پڑتی ہے، ہمیں جلانی پڑتی ہے، بجھ جائے تو ہمیں روشن کرنی پڑتی. اس کی ڈیوٹی تھی آگ جلانا، اس آگ سے بھاگی ہو، گھر سے نکلا، اب کہاں جانا ہے، کیا منزل، بھٹکتا پھر رہا ہے، کبھی یہودی، کبھی عیسائی، کبھی کسی کی ملازمت کر رہا ہے، کبھی کسی کی غلامی کر رہا ہے، منزل کا تعین نہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت کا مالک ہے، نبی علیہ السلام جس پر محنت کر رہے تھے، ابو طالب پر، وہ اللہ کا مطلوب نہیں تھا، اور جس کا اللہ کے پیغمبر کو علم ہی نہیں بھٹکتا پھر رہا ہے وہ اللہ کا مطلوب تھا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کا مطلوب تھا، بالآخر مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، حق نصیب ہو گیا، سلمان و منا عہد البیت، ایسا اسلام قبول کیا، اپنا نسب بیان نہیں کرتے تھے، میں اسلام کا بیٹا ہوں، ایسی ہدایت مل گئی. تو یہ توفیق اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو یہ معاملہ تو نبی علیہ السلام کے پاس ہونا چاہیے تھا، ہدایت آپ کی ڈیوٹی ہے، لیکن نہیں، اس میں بھی آپ کو بے بس رکھا گیا، بے اختیار رکھا گیا. تو پھر کس اختیار کی بات کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا کس کو پوجو گے؟ کس کے پاس کیا اختیار ہے؟ سارے اختیار کا مالک اللہ رب العزت. تو یہ آگے جو واقعہ، یہی ابو طالب کا واقعہ پڑھ لیجئے، پڑھ چکے ہیں. وفی الصحیح عن عبد المسیب عن ابیہ، صحیح میں ہے، یہ صحیح جب بھی شیخ الاسلام فرماتے ہیں تو ان کا کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ صحیح سے کیا مراد ہے، کبھی صحیح بخاری میں ہوتی، کبھی صحیح مسلم میں ہوتی، اور کبھی دونوں میں ہوتی. اس لیے جہاں بھی فی الصحیح کہیں تو وہاں تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہاں صحیح سے کیا مراد ہے. تو یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے ابن مسیب اپنے والد مسیب بن حزن سے روایت کرتے ہیں جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ لما حضرت ابا طالب بن الوفات، جب ابو طالب کی وفات کا وقت آ گیا تو جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے پیغمبر تشریف لے آئے، وعندہ عبداللہ بن ابی امیہ وابو جہل، اور عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل اور دیگر جو سنادید قریش تھے وہ وہاں موجود تھے، کمرے میں موجود تھے، اور کمرہ سرداروں سے بھرا ہوا تھا. اللہ کے پیغمبر وہاں پہنچ گئے، آخری وقت تھا، آپ چاہتے تھے کوشش کریں آخری وقت میں ان کو ہدایت نصیب ہو جائے. کسی نے راستہ نہیں دیا نبی علیہ السلام کو. نبی علیہ السلام کمرے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اس وقت موت سے قبل پڑھ لیجئے، میں اس کو حجت بنا کر آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں گا. فقال له، ان دونوں نے کہا، عبداللہ بن امیہ نے اور ابو جہل نے، اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ ابو طالب موت سے قبل عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دو گے، اعراض کر لو گے؟ فاعاد الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام پھر اپنی دعوت کو دہرایا، ان دونوں نے پھر وہی بات کی کہ ابو طالب موت سے قبل عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ فکان آخر ما قال، جو آخری بات ابو طالب نے کہی وہ یہ تھی کہ ہوا علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں. اس کا معنی عبد المطلب کا دین اللہ کے پیغمبر کے دین سے مختلف تھا، میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں، یہ الفاظ کہے. وابان یقول لا الہ الا اللہ، اور اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا. پڑھ لیتا، یا ابو جہل خاموش رہتا کہ کلمہ نہ پڑھو، چلو یہ دعوت دے رہا ہے، پڑھ لو، اوپر اوپر سے پڑھ لو. ابو جہل کو معلوم تھا کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور بندہ کیا سے کیا بن جاتا ہے، اس لیے وہ روک رہے، ورنہ خاموش رہتا کہ چلو وقت گزار لو، اس کی بھی مان لو، اس طرح پڑھنے میں کیا حرج ہے. لیکن نہیں، اس پڑھنے کی کیا آگے تقاضے ہیں، اس پڑھنے سے کیا انقلاب ہے، کیا تبدیلی، وہ جانتا ہے. وہ تبدیلی ہم میں نہیں ہے، کیونکہ کلمے کا معنی ہم نہیں جانتے، اس کے مفہوم سے ہم نابلد، تکلف سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سو سو بار پڑھتے ہیں مگر معنی معلوم نہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لاستغفرن لک ما لم انہ عنک، میں تیرے لیے استغفار کروں گا جب تک مجھے روکا نہ گیا. فانزل اللہ عز و جل، اللہ پاک نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ نبی کے یہ لائق ہی نہیں اور نہ اہل ایمان کے کہ مشرکین کے لیے وہ استغفار کی دعا کریں، خواہ وہ کتنے قریبی ہوں، کتنے قریبی ہوں، ان سے ان کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے. اور ابو طالب کے بارے میں اللہ تعالی نے وہی اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ جن سے آپ کو محبت ہو اور جن کی ہدایت آپ چاہیں آپ انہیں بھی ہدایت نہیں دے سکتے، چاہے جائے کسی اور کو دینا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالی ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو یہ پیارے پیغمبر کی بے بسی کہ آپ نے استغفار کا کہا، اللہ نے اس سے بھی روک دیا. ابو طالب کو زندگی بھر دعوت دی، اس نے قبول نہیں کی. یہ فیصلے اللہ کے ہیں اور یہ اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے. یہ سوال ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کی صورتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنا چاہیے، یہ عین توحید ہے، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی وہ صورتیں جو کچھ مشرکین مکہ میں موجود تھی، جنوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور کچھ لوگ کوئی نیا گھر بناتے تو جانور ذبح کرتے جنوں کے نام پر اور گھر کی بنیادوں میں ڈالتے. یہ عمل آج بھی ہو رہا ہے، آج کے مسلمان بھی یہ کرتے ہیں، کوئی نیا گھر بنا رہا ہے، کوئی نئی بلڈنگ بنا رہا ہے تو بنیادوں کے کام سے قبل جانور ذبح کرے گا اور بنیادوں میں وہ اس کا خون ڈالے گا. یہ ارضاء للجن، تاکہ جن راضی ہو جائیں اور ہمارے اس گھر میں جن ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، یہ پلے درجے کا شرک. اسی طرح اگر کوئی جانور ذبح کرتے ہیں حاکم وقت کی تعظیم کے لیے تو اس کی دو صورتیں. حاکم وقت آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں یا آپ کے گھر آتا ہے، اس کی تعظیم کے لیے آپ ذبح کرتے ہیں، اس کی دو صورتیں. ایک ہے ذبح کر کے چھوڑ دیں اس کی تعظیم کی خاطر، یہ شرک ہوگا اور ناجائز ہوگا. ایک یہ کہ ذبح کریں پھر اس کو پکائیں اور اس کو کھلائیں، یہ اس کی ضیافت ہوگی، ان دونوں صورتوں میں فرق ہے. یعنی پہلے معاملہ کیا تھا, بڑا سردار آتا تو لوگ اس کے احترام اور تعظیم میں جانور ذبح کرتے اور چھوڑ دیتے, یہ شرک ہے, یہ تعظیم ناجائز ہے. لیکن اگر آپ کسی آنے والے کی تعظیم میں جو ہے وہ ذبح کریں, لیکن نیت کیا ہو, ضیافت کی نیت ہو, اس کے اکرام کی نیت ہو, تو یہ مستحسن اور جائز ہے. باقی خالی تعظیم کے لیے ذبح کر کے چھوڑ دینا یہ ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین. اقول قولی هذا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, فإن أحسن الكلام كلام الله, وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد, باب ما جاء في السحر. سحر یعنی جادو کے بارے میں شریعت میں کیا وارد ہوا ہے, کیا وعید ہے, اور کس قسم کی سزاؤں کا ذکر ہے. سحر یعنی جادو ایک انتہائی بدترین شعبہ ہے, اور ساحر یعنی جادوگر ایک انتہائی بدترین انسان ہے جس میں خیر کا کوئی پہلو نہیں ہوتا, اور اس کا یہ عمل اسے وادی کفر میں داخل کر دیتا ہے. سحر کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی ما ضعف ما خفی و لطف سبب ہو. سحر ایک مخفی چیز ہے, ایک ایسی چیز جس کا سبب انتہائی پوشیدہ ہو, کیونکہ ساحر کا یہ سارا عمل خفیہ ہوتا ہے, ظاہر نہیں ہوتا, اس لیے یہ عمل سحر کہلاتا ہے, اور ساحر کو جادوگر کہا جاتا ہے. جادوگر کو ساحر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا یہ عمل خفیہ پوشیدہ, اور اصطلاح میں سحر ایک ایسے عمل کا نام ہے جس میں طلاسم یا تعویذ یا دم کے ذریعے خبیث جنوں سے اور شیاطین سے مدد حاصل کر کے لوگوں میں شر داخل کرنا اور ان کو نقصان پہنچانا، بلکہ بعض اوقات قتل تک کر دینا، لوگوں میں تفریق پیدا کرنا، میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنا، ناراضگی پیدا کرنا، یہ سارے عمل ساحر انجام دیتا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ساحر کچھ عملیات کرتا ہے، کچھ دم وغیرہ یا کچھ تحریر تعویذ کی شکل میں یا طلاسم یا گرہیں وغیرہ کسی دھاگے میں یا کپڑے میں، ان گرہوں میں پھونکے مارتا ہے اور اس سارے عمل میں شیاطین اور جنوں کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوتا ہے اور باقاعدہ نشانیاں طے ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو یا اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ سحر کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ سحر میں ایک تو شیاطین سے استخدام ہے جو شرک کی صریح صورت ہے، شیاطین سے مدد طلب کرنا اور ان کے تعاون سے آگے کام کرنا، اور یہ ظاہر ہے کہ شرک ہے۔ دوسرا، سحر میں بہت کچھ علم غیب کے دعوے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے علم میں، جو علم غیب اس کا خاصہ ہے، اس میں مشارکت کے دعوے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے سحر کا اور جادو کا توحید کے ابواب سے گہرا ربط اور تعلق ہے، کیونکہ اس کی بہت سی صورتیں شرک پر منتج ہوتی ہیں۔ جادوگر یہ کس قدر خبیث ہوتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ان کی شعبہ آبادیوں کو کرامتیں سمجھتے ہیں اور ان کو بہت پہنچا ہوا تصور کرتے ہیں اور باقاعدہ ان کا قصد کرتے ہیں اور بہت سی مرادوں کے لیے ان سے رجوع کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ شیاطین کے دوست ہوتے ہیں۔ ایک جادوگر جادوگر کیسے بنتا ہے؟ اس کے لیے اس کو بہت سی عملیات کرنی پڑتی ہیں، اور خلوت میں، اندھیروں میں، ہر باطل کام اندھیرے میں ہوتا ہے، حق تو ایک نور ہے، اجالا ہی اجالا۔ کسی نے مسیلمہ کذاب سے پوچھا کہ کیف یاتیک الوحی، تمہارے پاس وحی کیسے آتی، ہم نے کبھی دیکھا تو نہیں؟ تو کہتا ہے کہ یاتینی فی مثل الظلماء الحندس، بڑی اس وقت تاریکی ہوتی ہے، اندھیرے ہوتے ہیں، اور اندھیروں میں میرے پاس وحی آتی۔ یہی سوال نبی علیہ السلام سے بھی ہوا تھا، کیف یاتیک الوحی، فرمایا کہ فی مثل فلق الصبح، کہ میرے پاس وحی آتی ہے جب تو صبح کا اجالا سا ہر طرف پھیل جاتا ہے اور نور ہی نور ہوتا ہے۔ ہمارا علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یہ وحی اللہ کا نور ہے، یہاں تاریکی اندھیرا نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام فرما گئے کہ ترکتکم علی مثل البیضاء لیلہا ونہارہا سواء، کہ میں تمہیں ایک بڑے روشن اور چمکدار دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن جیسی ہے، یہ تاریکی ہے ہی نہیں، رات بھی دن کی طرح منور ہے۔ یہ حق ہے، حق کی اساس نور ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور ہر وہ کام جو رات کی تاریکی میں چھپ کر ہو، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی عیب جس کو چھپایا جا رہا ہے اور نقص اور خرابیاں ہوں گی۔ تو جادو کا عمل بھی چھپ کر ہوتا ہے رات کی تاریکی میں، بلکہ ویرانوں میں، قبرستانوں میں، بعض اوقات یہ لوگ قبروں کی طرح کے گڑھے کھود کر اندر بیٹھتے ہیں اور انہیں مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. کس لیے؟ جنوں کو قابو کرنے کے لیے. اور جن اور یہ شیاطین باقاعدہ ان مراحل سے اسے گزارتے ہیں اور پھر اس عمل کے دوران جو حکم وہ دیں گے اسے پورا کرنا پڑے گا. پھر آپ تصور کریں کہ یہ شیاطین اس انسان سے کیا کام کروائیں گے. بعض اوقات غلاظت تک کھانے کا حکم دیتے ہیں، نعوذ باللہ، انہیں قرآن پاک لاتے ہیں، اس پر پیشاب کرو اور اس کو پاؤں میں پہن کر چلو، جوتے کی طرح استعمال کرو، اور اسے یہ سارے کام کرنے پڑتے تاکہ بالآخر یہ جن میرے مسخر ہو جائیں. سوال یہ کہ یہ جن مسخر کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ یہ انسان کے تابع کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شخص شر ہی شر ہے، اور جو اس کا ذہن کام کرتا ہے شر کے تعلق سے وہاں تک ہماری بھی رسائی نہیں، تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ مل کر، کیونکہ یہ جن اور یہ شیطان انسانوں کے دشمن ہیں، دشمنی میں سب کچھ کرنے پر تیار ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے یہ تابع بن جاتے ہیں، انہیں اپنا گرو مان لیتے ہیں، ان سارے مراحل سے گزار کر کہ تمہارا ذہن وہاں تک رسا ہے جہاں تک ہماری پہنچ نہیں، لہذا تم ہمارے استاد ہو، ہم تمہارے چیلے ہیں، اب تم ہم سے کام لو اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے کے لیے اور بندوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو جادو کا عمل انسانوں اور شیطانوں کی ملی بھگت سے ہوتا ہے. اب یہ جن اور یہ شیاطین اس انسان کے تابع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ شخص ان شیاطین کے استخدام سے اور ان جنوں کے استخدام سے شر پھیلاتا ہے اور مختلف جادوئی عمل انجام دیتا ہے، اور یوں معاشرے میں انتہائی بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. ان شیطان انسان کا دشمن ہے، اور یہ شخص بھی ان شیاطین کے قرب کی بنا پر انسانوں کا دشمن بن جاتا ہے. اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی، یسما شر ہوتا ہے. چنانچہ انہیں کسی پر رحم نہیں آتا اور کسی پر ترس نہیں آتا، لوگوں کے گھروں کو خراب کرتے ہیں، میاں بیوی میں تفریق پیدا کرتے ہیں، بھائی بھائی میں رنجشیں پیدا کرتے ہیں، حتیٰ کہ قتل و غارت گری، نقصان، یعنی کاروباروں کی بندش، طرح طرح کے عمل، اور معاشرے میں ایک خبص اور شر پیدا کرتے رہتے ہیں. تو جادو کا عمل شر ہی شر ہے، اور کئی اعتبار سے یہ شرک ہے. اور جادو کرنا، کرانا، سیکھنا اور سکھانا، یہ سب کفر ہے. اور اگر جادو ہو جائے تو جادو کو جادو سے ختم کروانا یہ بھی شر ہے، جادو کو جادو سے ختم کرانا بھی شر ہے. تو یہ سحر، جس کی آگے کچھ اقسام ہم پڑھیں گے، ایک انتہائی خطرناک چیز اور عمل، ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے بچاؤ اختیار کیا جائے. ہمارے ہاں کوئی شخص اگر شوبدہ بازیاں دکھاتا ہے تو ہم اس کے مرید بن جاتے ہیں کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، حالانکہ سب یہ جادوئی کرتب ہے اور کفر ہے اور شر ہے. کتاب و سنت، سلف صالحین ایسے امور کو قطعاً نہ تو کرامت قرار دیتے تھے اور نہ ایسے لوگوں کو اولیاء سمجھتے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ تم کسی شخص کو دیکھو، وہ فضاؤں میں چل رہا ہے اور گرتا نہیں ہے، اور پانی پر چلتا ہے اور بھیگتا نہیں ہے، اور آگ پر چلتا اور جلتا نہیں ہے، تو یہ نہ ہو کہ تم سمجھو کہ بڑا یہ صاحب کرامت ہے. فلا تغتروا بأمره، اس سے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ ان میں سے کوئی چیز ولایت کی دلیل نہیں ہے. ولی اللہ وہ نہیں ہے جو فضاؤں میں چلے اور گرے نہ، ولی اللہ وہ نہیں ہے جو آگ پر چلے اور جلے نہ، ولی اللہ وہ نہیں ہے جو پانی پر چلے اور بھیگے نہ. کتاب و سنت نے ان میں سے کسی چیز کو ولایت کی علامت قرار نہیں دیا. فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ جن پر کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا, جن کا سچا ایمان ہے, خالص توحید پر قائم ہو, اللہ پر ایمان, اللہ کے رسولوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, بالکل سچا اور خالص ایمان ہے. وکانوا یتقون, اور ان کی زندگی تقویٰ کی آئینہ دار, متقی پرہیزگار, ان میں ورع ہو, خشیت ہو, اللہ کا خوف ہو. اور اللہ کے خوف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نیک عمل کرنا اور ہر برائی سے اجتناب کرنا, یہ اولیاء اللہ ہے. تو ولایت کی نشانیاں نہیں ہیں کہ اس قسم کے کرتب دکھائے جائیں. تو اس تعلق سے بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے, فہم کی ضرورت ہے, ورنہ اگر عقیدہ کمزور ہو اور ایسے لوگوں سے متاثر ہو تو پھر یہ کمزوری چلتی رہے گی. لوگ, ایک وقت آئے گا بڑا فتنہ دجال کا, اس کے مرید کیوں بنیں گے؟ کیونکہ وہ اسی قسم کے کرتب دکھائے گا. بلکہ اس کے کرتبوں میں تو کچھ افادیت کے ظاہری پہلو ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ دجال ایک تو لوگوں کے جہل پر آئے گا, جہالت کا دورے دورہ ہوگا, اور دوسرا دجال کی آمد سے 3 سال قبل جو 3 سال ہوں گے وہ سال اقتصادی بدحالی کے سال ہوں گے. ان 3 سالوں میں سے پہلے سال میں اللہ رب العزت آسمان کی آدھی بارش روک دے گا اور زمین کی آدھی فصل روک دے گا. دوسرے سال میں اللہ تعالی آسمان کی 2/3 بارش روک دے گا اور زمین کی 2/3 فصل روک دے گا, ختم کر دے گا. اور تیسرے سال پوری بارش ختم کر دے گا, پورا سال ایک قطرہ بارش نہیں برسے گی اور ایک دانہ اناج کا پیدا نہیں ہوگا. یعنی لوگ اس طرح اقتصادی ابتری کا شکار ہو جائیں گے, بدحالی کا شکار ہو جائیں گے, اور پھر دجال کا ظہور ہوگا جو اپنے اشاروں سے پانی برسائے گا, اپنے اشاروں سے فصل اگائے گا. حدیثیں آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں, تو جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہوگا, علم بہت ضروری ہے, وہ تیزی سے دجال کے حلقے میں شامل ہوں گے. حالانکہ نشانیاں ظاہر ہیں, ایک آنکھ سے کانا ہونا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہونا, اپنے آپ کو رب کہے گا, رب تو نظر ہی نہیں آتا, تم کیوں دکھائی دے رہے؟ لوگ یہ سب کچھ دیکھیں گے مگر اس کے باوجود دجال کے حلقے میں شامل ہو جائیں. بچاؤ کے لیے علم ضروری. الا من حشاہ اللہ علما, اللہ تعالی جس کے باطن کو علم سے بھر دے وہ ان فتنوں سے بچے گا. یہ شرع علم اور علم کی استقامت بڑی ضروری. تو اس تربیت کی ضرورت ہے علم کی اساس پر. اور جو شعبدہ بادیاں لوگ دکھاتے ہیں اور کرتب دکھاتے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور یہ طبقہ جادوگروں کا انتہائی خبیث طبقہ ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے ولا یفلح الساحر حیث اتا, جادوگر کہیں بھی ہو, کسی بھی علاقے کا ہو اور کچھ بھی کرتب دکھائے, وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا, اسے کبھی آپ کامیاب نہیں دیکھیں گے. دنیا کی زندگی میں ہمیشہ اس پر نحوست طاری رہے گی. اور چونکہ یہ عمل کفر ہے تو قیامت کے دن بھی کبھی فلاح نہیں پائے گا, ناکام اور نامراد. پھر بتائیے ایسا گروہ, ایسی قوم کسی تعلق, کسی دوستی یا کسی قرب کی مستحق ہے؟ ہمارا ایسے لوگوں کے پاس جانا, جادوئی عمل کروانا یا ان سے تعلق اور رابطہ رکھنا کتنا خطرناک ہے. لہذا اپنے ایمان کی سلامتی اور بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سحر کو سمجھیں اور جادوگروں کے مکر کو سمجھیں اور اس طبقے سے اپنے آپ کو دور رکھیں. وقول اللہ تعالی وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. یہ سورہ بقرہ کی آیت کا حصہ ہے، اور اللہ رب العزت نے جو دو ملائکہ کو بھیجا تھا لوگوں کی آزمائش کے لیے، حالانکہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ جو انہوں نے خریدا ہے یعنی سحر جو حاصل کیا ہے اس کا قیامت کے دن کوئی حصہ نہیں، قیامت کے دن کامیابی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی حصہ نہ ہوگا اس عمل کے لیے، اور قیامت کے دن کوئی حصہ نہ ہونا کس عمل کے لیے؟ جو عمل کفر، علماء نے اس آیت کریمہ سے جادوگر کے کفر ہونے کا استدلال کیا، جو بالکل صفر ہوگا جس کے لیے کوئی حصہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی رضامندی سے، تو یہ عمل کفر قرار پاتا ہے. تو انہیں معلوم تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں، اس کا آخرت میں اور قیامت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، فلاح کا اور کامیابی کا ایک ادنا سا شائبہ تک نہ ہوگا. تو یہ عمل کفر ہے، اور یہ بات کفر ہونے کی دلیل ہے. اور فرمایا کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ اشارہ یہود کی طرف ہے، کیونکہ یہودی سب سے زیادہ جادو سے تعلق رکھتے تھے، جادو کرنا، کرانا، سیکھنا اور سکھانا اور لوگوں میں شر پیدا کرنا، یہ زیادہ تر یہود کا عمل تھا. فرمایا کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں جبت اور طاغوت کے ساتھ. جبت کی ایک تفسیر سحر ہے، جادو، ان کا جادو پر ایمان. تو اگر ہم بھی کچھ جادو سے تعلق رکھیں گے تو تشبہ ہوگا یہود کے ساتھ، اور یہود سب سے بدترین قوم، سب سے بدترین قوم اس رقع ارضی پر یہودی، تو ان کے اعمال اور خصائل کے ساتھ تشبہ کتنا خطرناک ایک عمل ہوگا. اور طاغوت کی بہت سی تفسیریں ہیں، ایک تفسیر شیطان بھی ہے، اور یہ تفسیر آپ بارہا سنتے آ رہے ہیں کہ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز حد سے تجاوز کر جس کے تعلق سے، خواہ وہ معبود ہو یا متبوع ہو، اللہ پاک کے علاوہ کسی کی عبادت کریں، وہ آپ نے اس کو طاغوت بنا دیا. تو یہود کا شیوا کیا تھا؟ جبت یعنی سحر پر ایمان لانا اور طاغوت پر ایمان لانا. اور آگے یہ تفسیر شیخ الاسلام نے بھی ذکر کی ہے، یعنی قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ الجبت والسحر والطاغوت الشیطان. جی
قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
یہ طاغوت کا دوسرا معنی، یعنی طاغوت سے مراد شیطان بھی ہے، اور طاغوت سے مراد ہر وہ چیز یا شخصیت جس کے تعلق سے آپ شرعی حد سے تجاوز کر جائیں، خواہ وہ کوئی معبود ہو، مطبوع ہو، مطاع ہو، یہ بھی طواغیت ہے. اور طاغوت سے مراد جابر رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق الطواغیت کہان کان ینزل علیہم الشیطان، کہ طواغیت یعنی طاغوت وہ کاہن تھے جن پر شیطان نازل ہوتے تھے. فی کل حی واحد، ہر قبیلے میں ایک کاہن موجود ہوتا تھا جس کا رابطہ جنوں اور شیاطین سے رہتا تھا، اور یہ خبریں اچک کر ان کو پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. یوں ان دونوں کی ملی بھگت سے لوگ جو تھے وہ گمراہ ہو رہے تھے. تو ہر قبیلے میں ایک کاہن موجود ہوتا تھا، اور لوگ اپنے فیصلے ان کاہنوں سے کرایا کرتے تھے. یہ بھی طاغوت ہے، یعنی ہر وہ شخص طاغوت ہے جس کا رابطہ شیاطین سے ہو، ان سے خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرے، اور اس کی روشنی میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی، ان میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے. تو چونکہ ساحر جادوگر کا رابطہ بھی شیاطین سے ہوتا ہے، اس لیے ساحر بھی اس معنی میں طاغوت شمار ہوگا. جی.
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ قال الشرك باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
یہ حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنب السبع الموبقات، بچو سات چیزوں سے جو کہ مہلک ہیں، تباہ کن ہیں، برباد کرنے والی، اور یہ بربادی اور تباہی مطلق، مطلق بربادی اور تباہی، یہ دنیا کی بھی ہو سکتی ہے، قیامت کی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ سات جو مہلک چیزیں ہیں یہ کبائر ہیں، بڑے گناہ. صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہیں، فرمایا کہ الشرک باللہ، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. تو شرک کو مقدم کیا گیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے مہلک گناہ ہے، اتنا مہلک ہے کہ مشرک انسان کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، اس کے لیے جہنم کا خلود ہے اور جہنم کی ہمیشگی ہے. دوسرا گناہ وہ سحر، جادو، اس کا معنی جادو بڑا خطرناک گناہ ہے اور بہت بڑا مہلک ہے، یعنی شرک کے بعد جادو کا ذکر، تو شرک بھی جس طرح خطرناک گناہ ہے اور ایک بڑا مہلک ہے، اس طرح جادو بھی ایک بڑا خطرناک گناہ ہے اور بہت زیادہ بربادی اور ہلاکت کا سامان پیدا کرنے والا ہے. اس کے بعد وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، قتل کرنا انسانوں کو، لوگوں کو قتل کرنا جن کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے، قتل سب کا حرام، کسی شخص کو قتل نہیں کر سکتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. صرف تین ہی استثناء ہیں، ایک قتل النفس بالنفس، یعنی قصاصاً کسی کو قتل کرنا، دوسرا اگر کوئی شخص برائی کا مرتکب ہوا اور وہ شادی شدہ ہے اس کو رجم کرنا، اور تیسرا جو شخص اسلام قبول کر کے مرتد ہو جائے، ارتداد اختیار کر لے، اسے قتل کرنا. لیکن یہ قتل انسانوں کو نہیں سونپے گئے، بلکہ ان تمام قسم کے قتل میں مخاطب حکام ہیں جو اللہ کی حدوں کو قائم کریں گے اور نافذ کریں گے، بلکہ یہ سمجھے کہ خون کا معاملہ لوگوں کو نہیں دیا گیا، بلکہ خون کا معاملہ صرف حکومت وقت کو سونپا گیا ہے اور حکام کو سونپا گیا ہے، اور وہی اس کے مخاطب ہیں. تو عامۃ الناس کسی کا خون نہیں بہا سکتے، ناجائز ہے. یہ خطاب حکام سے ہے اور حکام ہی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نافذ اور قائم کریں گے. وقت الربا، چوتھا گناہ جو مہلک ہے، وہ سود کھانا ہے. اتنا مہلک گناہ ہے کہ سود کا ہر شعبہ باعث لعنت ہے، کھانا بھی، کھلانا بھی، لکھنا بھی اور گواہ بننا، یہ تمام چیزیں موجب لعنت ہیں. اور لعنت کا معنی التعدم من الرحمہ، رحمت سے دھتکار دیا جانا. تو اس قدر یہ خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اس لیے کاروبار میں ہر وہ شکل جو سود پر منتج ہو یا سود کا شائبہ ہو اس سے بچیے، احتیاط کیجیے، یہ گناہ مہلک ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سود کے 70 شعبے ہیں اور سب سے ہلکا شعبہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص برسر عام اعلانیہ چوک میں کھڑے ہو کر اپنی ماں سے نکاح کر لے، کیا اس کا وبال ہوگا؟ سب سے ہلکے شعبے کا یہ وبال، تو سب سے بھاری شعبے کا کیا وبال ہوگا؟ تو اکل الربا یہ بھی مہلکات میں سے ہے. وہ اکل و مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، یتیم کا مال کھانا، ہاں حق طریقے سے بقدر حاجت آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ یتیم کے نگران ہیں، لیکن جو ہی وہ اپنی رشد اور بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے تاکہ کسی قسم کے بگاڑ سے آپ محفوظ رہ سکیں. وہ تولی یوم الزحف، اور میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگنا، دشمن کو پیٹ دکھانا اور میدان جہاد کو چھوڑ کر بھاگ آنا، چند استثناءات کے علاوہ میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے.
اور مہلکات میں سے ہے. اسی طرح قذف المحصنات الغافلات المؤمنات, مومن عورتیں بولی بھالی اور پاک دامن, ان پر الزام لگانا, تہمت لگانا برائی کی, زنا کی. فرمایا کہ یہ بھی کبائر میں سے, اور جو شخص ایسے عمل کا مرتکب ہوگا یہ عمل اس کے لیے مہلک ہوگا. کہ جو غافل اور بھولی بھالی مومن عورتوں پر الزام لگائے, برائی کے ارتکاب کا الزام لگائے, یہ عمل اس کے لیے مہلک ہوگا اور برباد کن ہوگا. تو یہاں شاہد کیا ہے؟ السحر, کہ جادو جو ہے یہ بھی مہلکات میں سے ہے, اور اس کو شرک کے ساتھ جوڑا گیا ہے. معنی جادو کی برائی شرک سے ملتی جلتی, بلکہ بعض امور میں جادو کا حکم شرک سے زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ جادوگر سے توبہ نہیں لی جائے گی, جادوگر سے توبہ نہیں لی جائے گی. جو شخص جادو کا عمل کرتا ہے, آپ کو اس کی اطلاع ہوئی, اسے فوراً قتل کرنا ہو. ایک حاکم وقت کو یہ حکم ہے کہ اس کو قتل کرو فوراً, اس سے توبہ نہیں لی جائے گی, لیکن مشرک سے توبہ لی جائے گی, اور یہ بات آگے آ رہی. جی.
وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف, رواه الترمذي.
جندب, یہ جندب الخیر کے نام سے معروف تھے, اور ان کا نام جندب بن کعب تھا, ابو عبداللہ ان کی کنیت, اور بنو ازد سے ان کا تعلق تھا, غامدی تھے, اور پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ حدیث مرفوعا روایت کی ہے ترمذی کے حوالے سے, لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ موقوف ہے, صحابی کا قول ہے, لیکن صحابی کا ایسا قول جس میں اس کی رائے کا امکان نہ ہو, رائے کا دخل نہ ہو, وہ حکمن مرفوع ہی ہوتا ہے. تو مرفوعاً اس کی سند میں ضعف ہے, موقوفاً اس کی سند صحیح ہے, مگر حکمن یہ مرفوع ہے, کیونکہ جو بات اس ان کے قول میں موجود ہے یہ بات رائے سے نہیں کی جا سکتی. بات کیا ہے؟ حد الساحر ضربہ تم بالسیف یا ضرب ہو بالسیف, کہ جادوگر کی حد کیا ہے, سزا کیا ہے؟ اس کو تلوار سے قتل کر دینا, تلوار سے مار دینا, یہ جادوگر کی سزا ہے, اس کی سزا قتل ہے.